سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص، جملہ مومن و مومنات، خصوصاً جن مومنین اور مومنات کا میں نام لے رہا ہوں ان کے اسماء کو اس سورہ فاتحہ اور اس قرات میں شامل فرما لیجئے گا. مرحوم وزیر علی نصیر علی، مرحومہ زینب بائی بنت وزیر علی، مرحومہ امینہ بائی وزیر علی، مرحومہ امینہ بائی حبیب احمد، مرحومہ کلی بائی بنت وزیر علی، جناب حبیب احمد کے خاندان کے تمام مرحومین اور ان کے رشتہ دار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اور ایک دعائے صحت کی آپ سے التماس ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں خداوند عالم ان کو، اور یہ مومن کہ جن کے لیے خاص دعا کی اپیل کی گئی ہے، جناب عارف رضا صاحب، خدا سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد، خصوصاً بحق بیمار کربلا، ان تمام مومن مومنات اور اس مومن کو شفاء کامل ہو عاجل عطا فرمائے. اس کو ذرا سی آواز کو کھول دیجیے، درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا لكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فقال الله سبحانه وتعالى، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ساتویں امام کی حیات طیبہ کے اعتبار سے اب براہ راست ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور جن حالات سے امام حمام گزرے، بلکہ تمام ہمارے آئمہ جن حالات سے برسر پیکار رہے، کہ ایک جانب اپنی زندگی کو خطرہ ہے، دوسری جانب ہر طرف سے دشمنوں کی سازشیں ہیں، اور پھر ماننے والوں چاہنے والوں اور شیعوں کے وہ حالات، ظالم حکمران، اقتصادی اضطراب، سیاسی اعتبار سے وہ صورتحال، ہر روز قتل، ہر روز کسی کی جائیداد ضبط کی جا رہی ہے، کسی کی ناموس پامال کی جا رہی ہے، اتنے شدید اور اتنے مصائب والے حالات میں ایک آدمی اگر واقعی سوچے اور اپنی زندگی کا مشاہدہ کرے، تو بلا قیاس جو حالات ہر امام پر عارض رہے، ان حالات کا عشر عشیر بھی اگر کسی انسان کی زندگی پر حاوی ہو جائے اور کسی کی زندگی میں ایسی مصیبتیں اور ایسی پریشانیوں کا عشر عشیر بھی داخل ہو جائے تو واقعاً انسان اتنا گھبرا جائے، اتنا پریشان ہو جائے کہ پھر وہ صرف اپنی ہی پریشانیوں کو دور کرنے میں، اپنی ہی پرابلمز کو سالو کرنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ پھر اسے نہ اپنے عزیزوں کی کوئی خبر رہے، نہ اپنے معاشرے کی کوئی خبر رہے، نہ دین کا کوئی احساس رہے، نہ دین کی تبلیغ کا کوئی احساس رہے۔ اس لیے کہ ہر بات کا ایک ہی جواب اس کے پاس ہو کہ میرے پاس اتنے پرابلمز، اتنی پریشانیاں ہیں کہ میں اور کیا دوسروں کی پریشانیوں کو حل کروں۔ لیکن حقیقت میں جیسی مصیبتیں، جیسی پریشانیاں، جیسے مصائب اور جیسے کٹھن حالات آئمہ علیہم السلام گزرے، واقعاً آئمہ کو یہ حق تھا کہ وہ کسی بھی لمحے پر یہ کہہ کر اپنے کاندھوں کو خالی کر دیتے کہ جیسی پریشانیاں، جیسی مصیبتیں ہم پر ہیں، پہلے ہم اپنی پریشانیاں تو دور کر لیں، اس کے بعد معاشرے کی جانب توجہ کریں۔ لیکن واقعاً یہی امام معصوم کا کردار ہوتا کہ جیسے جیسے پریشانیاں بڑھتی گئیں تو اپنی پریشانیوں کی جانب نہ کبھی نگاہ کی، نہ کبھی فکر ہوئی، اور نہ کبھی خوف اور خطر لاحق ہوا۔ اگر کوئی پریشانی تو صرف اس بات کی کہ ہمارے چاہنے والے مصیبت سے ہٹ جائیں، مصیبتوں سے دور ہو جائیں، ہمارے چاہنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اسلام کو کوئی غزل نہ پہنچے، شریعت کے کسی مسئلے کو منحرف نہ کر دیا جائے، دین کی تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے پائے، معاشرے میں لوگوں کی پرابلمز کیا ہیں اور کیا پریشانی ہے قطع نظر اس کے کہ وہ معاشرے کا رہنے والا چاہے ایک مومن ہو، چاہے ایک غیر مومن، حتیٰ چاہے وہ غیر مسلم، حتیٰ چاہے وہ انسان بھی نہ ہو، ایک حیوان، ہر ایک کی پریشانی کو دور کرنے میں آگے آگے اگر کوئی دکھائی دے رہا ہے تو وہ یہی آئمہ علیہم السلام کی ذات۔ اور یہی وجہ کہ ہر زمانے میں، کہ جس زمانے میں چاہے بنی امیہ کا دور ہو، چاہے بنی عباس کا دور ہو، ایک جانب ظالم حکمران اپنی عیاشیوں میں، اپنی ان بے جا تصرفات میں، اپنے شب و روز میں اس طریقے سے منہمک ہو گئے تھے کہ نہ لوگوں کی بھوک کا خیال ہے، نہ لوگوں کی رفا کا خیال ہے۔ اور اس موقع پر ہر انسان، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ غیر مومن ہو، اگر کوئی مامن اسے دکھائی دیتا، اگر کوئی پناہ اسے دکھائی دیتی، تو بہرحال آخر میں جائے امن، جائے پناہ اور مامن محمد و آل محمد کا گھرانہ ہی قرار پاتا۔ تو یہ وہ کردار ہے اہل بیت علیہم السلام کا کہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، منصور دوانقی کے زمانے کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویسے ہی اس کا نیچر یہ تھا کہ انتہائی کنجوس اور بخیل آدمی، اور پھر اس کے بعد اس کا نظریہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں اگر دو نان ہیں تو ایک نان دو، دوسرا نان فقط دکھانے کے لیے رکھو، اتنا اقتصادی طور پر انہیں پریشان کر دو کہ ہمیشہ عوام تمہاری محتاج رہے، گورنمنٹ کی محتاج رہے۔ تو اس زمانے میں کہ جس زمانے کی ایک تصویر میں نے یہ بیان کی تھی کہ کس طریقے سے بنی ہاشم کے محلے میں خواتین کے پاس ایک لباس سالم ایسا موجود نہیں کہ جو اس طرح سے مکمل ستر پوشی کرتا ہو کہ جس کے ذریعے سے پھر ایک عورت نماز کو ادا کر سکے، تو ایک لباس اور نماز کے موقع پر بنی ہاشم کی خواتین، وہ سیدانیاں، ایک ایک کر کے پہلے ایک نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد وہ لباس دوسرے کو دیا جاتا، وہ دوسرے مومنہ لباس پڑھتی ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے نماز کو ادا کیا جاتا۔ تو اس زمانے میں بہت سارے مسائل ہر امام کے سامنے رہے، چاہے اقتصادی مسئلہ ہو، چاہے سیاسی مسائل ہو، امام کو نہ صرف یہ کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا بلکہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ کوئی یہ میسج نہ لے لے، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ امام کی خاموشی سے اور امام کے سکوت سے ہرگز ہرگز کوئی شخص یہ غلط فہمی نہ حاصل کر لے اور اس کا شکار نہ ہو جائے کہ شاید حکمرانوں کو امام کی تائید حاصل، جبھی امام ان کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ اہم ترین ذمہ داری کہ جو امام کی ذمہ داری بنتی، یعنی اس طرح سے زندگی گزارنی کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ نسل امامت کا خاتمہ ہو جائے، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ شیعوں کے گھر جلا دیے جائیں، اور ایسا بھی کوئی اقدام نہ اٹھائیں کہ ظالم حکمران اس اقدام کے ذریعے سے، اس خاموشی کے ذریعے سے لوگوں کو یہ باور کرنے میں مصروف ہو جائیں کہ دیکھیے ہماری حکومت کتنی شرعی حکومت، کہ فرزند رسول بھی ہماری حکومت پر مطمئن. لہذا یہ بڑی نازک منزل ہوتی کہ جس سے ایک بہت عام آدمیوں کے اعتبار سے ذہین آدمی بھی اپنے دامن کو بچا کر نہیں گزر سکتا. تو یہ عصمت امام کا معجزہ کہ اس زمانے میں بھی امام نے اگرچہ بظاہر حکومت کے خلاف اس طریقے سے قیام نہیں کیا، لیکن اس طریقے سے بھی خاموش ہو کے نہیں بیٹھے کہ لوگ یہ سمجھے کہ امام وقت حکومت کے ساتھ ہیں. اور یہ بہت اہم ذمہ داری کہ جسے امام نے ادا کیا اور جسے میں انشاءاللہ بعد میں بیان بھی کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی جو بحران، جو بہت بری حالت، ہر انسان کی بری حالت اور علویوں کی تو خاص طور پہ بہت بری حالت، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر امام، آپ نے سنا ہوگا چوتھے امام کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا پانچویں امام کے بارے میں اور دوسرے آئمہ علیہم السلام کے بارے میں کہ رات کی تاریکی میں آئمہ اپنے کاندھوں پر روٹیوں کو لاد کر ان غریب محلوں میں جاتے تھے کہ جہاں پر لوگ بھوکے سو جایا کرتے تھے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوتا تھا. لیکن یہ میرے امام اتنے برے حالات لوگوں کے، اتنے برے حالات کہ باقاعدہ امام رات کو وہ تھیلا لے کر جو نکلتے ہیں رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ، روایت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف نان اور روٹیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ روایت کا جملہ کہ سونا اور چاندی بھی اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگوں کے درمیان امام تقسیم فرمایا کرتے تھے. ایک لفظ سیرت میں ملتا ہے سرۃ الکاظم یا سرۃ موسی الکاظم، کہ امام کاظم کی وہ تھیلیاں کہ جو امام تقسیم فرمایا کرتے تھے مشہور و معروف ہو گئی تھی، یعنی 200 دینار کی تھیلی، 300 دینار کی تھیلی، اکثر و بیشتر امام جب کسی کی مدد فرمایا کرتے تھے تو بہت کم دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ امام نے کسی کو 100 دینار دیے یا 200 دینار دیے یا 300 دینار دیے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اقتصادی اعتبار اگرچہ ایک اور انداز بھی امام نے اختیار کیا ہوا، وہی علی ابن یقطین کے جو وزیر ہارون رشید اور جو وزیر مالیات، باقاعدہ ہر سال 200 حجاج کرام کو، جو مومن جو شیعہ، علی ابن یقین اس لیے کہ گورنمنٹ کے آفیسر ہیں، وزیر ہیں، 200 مومنین 200 شیعوں کو ہر سال حج پہ بھجوانے کا انتظام کیا کرتے تھے بیت المال سے، اور ایک حاجی کو 20,000 درہم دیا کرتے تھے 20,000 درہم. اور 20,000 درہم کے اعتبار سے اگر حساب لگایا جائے 200 آدمیوں کے لگ بھگ، تو تقریباً 20,00,000 درہم ہر سال صرف حاجیوں کو علی ابن یقین دیا کرتے تھے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ بہرحال بیت المال میں وہ حاجیوں کے لیے جو ہدیہ رکھا جاتا وہ ہدیہ بھی اس کے اندر شامل، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی اگر 20,000 درہم اس کو مل رہے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 20,000 درہم ہی کا حج کرے، کچھ بچت کر کے اور کچھ اقتصادی اعتبار سے حج کرے تو اس کے لیے کچھ پس انداز بھی مل سکتا ہے، کچھ سیونگ بھی ہو سکتی. اور پھر اہم ترین بات یہ کہ ہر سال 200 حاجیوں کا حج پہ جانا، کہ جن میں کوشش یہ ہوتی تھی علی ابن یقطین کہ ایسے افراد کو ضرور بھیجا جائے کہ جو امام کے شاگرد رہے ہوں اور امام کے علوم سے واقف، تو باقاعدہ ایک طریقے سے مذہب حقہ کی تبلیغ کا طریقہ بھی انہی 200 حاجیوں کے ذریعے سے اس کی ابتدا کی گئی. تو ایک بہت چھوٹا سا سسٹم تھا کہ جو اب خود مورخین، شیعہ مورخین کا کہنا یہ کہ 20,00,000 درہم ایک جانب خود علی ابن یقین باقاعدگی سے خمس بھی ادا کرتے ہیں، باقاعدگی سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، خمس کے اعتبار سے یہاں تک ملتا ہے کہ باقاعدہ پابندی کے ساتھ اپنے قاصدوں کو امام کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے، اور جو بھی خمس واجب ہوا کرتا تھا علی ابن یقین امام کی خدمت میں پہنچا دیا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو خود اس سے پہلے کہ وہ قاصد مدینے میں داخل ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے کچھ فاصلے پر ذرا رک گئے اور سوچا کہ تھوڑا فریش ہو لیں اور اس کے بعد پانی وانی پینے کے بعد پھر مدینے میں داخل ہوں، کہ ہم نے دیکھا مدینے سے گھڑ سوار آ رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے اپنے نقاب کو کھولا تو ہم نے دیکھا کہ یہ فرزند رسول ساتویں امام، اور پھر درود پڑھنے محمد والے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس وقت ساتویں امام تشریف لائے ہیں ہم نے امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور پھر ہمارے پاس ہمیشہ کے معمول کی طرح علی ابن یقین کی جانب سے کچھ سوال، کچھ خطوط، کچھ نامے امام کے لیے موجود تھے. ایک مرتبہ امام نے اس سے پہلے کہ ہم امام کو وہ سوال دیتے، امام نے پہلے سے جو ان کے پاس خطوط موجود تھے کہ جن میں علی ابن یقین کے سوالوں کا پہلے سے جواب لکھا جا چکا تھا وہ امام دے دینے لگے، اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ خمس کی رقم لے کر اس مرتبہ تم مدینے میں مت آؤ، اس لیے کہ حالات خراب ہیں اور تم یہیں سے واپس چلے جاؤ. تو ان قاصدوں نے گھبرا کے کہا کہ فرزند رسول ہمیں مدینے آنے کی اجازت دیں، اس لیے کہ دو باتیں، ایک تو ہمارا جو راشن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، واپسی کے لیے ہمیں وہ راشن دوبارہ لینا پڑے گا اور ریفیولنگ کرنی پڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مدینے آ ہی گئے تو اجازت دے دیجئے کہ ہم رسول خدا کی زیارت بھی کر لیں، یہ دونوں کام کر لیں اس کے بعد چلے جائیں. تو ایک مرتبہ امام نے ان کے راشن کی تھیلیوں اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد کچھ دیر ہلاتے رہے، اور اس کے بعد کہا لو اپنی تھیلیوں کو، یہ تمہارے راشن پر ہو گئی اور کوفے تک تمہارے لیے راشن کافی. اور انہوں نے دیکھا تو وہ غذا ایسے کہ جیسے کبھی اس غذا کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا، ویسی کی ویسی موجود، پانی ویسے کا ویسا بھرا ہوا. یہ بھی بتاتا چلو اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا کہ جہاں امام موسیٰ کاظم کے لیے ممکن ہے کہ خالی مشکوں کو فقط ہاتھ ہلا کے ایک مرتبہ پانی سے بھر دیں، تو امام حسین کے لیے کیا اس بات پر قدرت نہیں؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صبر حسین، صبر حسین، صبر حسین، ہم ہمیشہ کہتے ہیں مصائب پر صبر کیا، مصائب پر صبر کیا. ٹھیک ہے، حقیقت ہے جیسے مصائب امام حسین کے، تو امام نے مصائب پر صبر کیا، لیکن مصائب سے زیادہ جس چیز پر امام نے صبر کیا وہ ہے اپنی قدرت پر صبر، اپنے قادر ہونے پر صبر. وہ امام جو آنکھ کا اشارہ کرتے ایک مرتبہ نہر فرات خود قدموں کو چومنے کے لیے آ جاتی، ایسی قدرت رکھنے والا امام یہ دیکھ رہا ہے کہ علی اصغر اپنی سوکھی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیر رہا لیکن معجزے اپنی قدرت کا اظہار نہیں کر رہا. یہ ہے صبر امام، صبر قدرت امام. ایک مرتبہ ان مشکیزوں کو بھرا، اس غذا کی تھیلیوں کو ہلا کر ایک مرتبہ بھر دیا، اور اس کے بعد کہا اما یہ کہ تم میرے جد رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے، آؤ آ کر ذرا غور سے میرے چہرے کو دیکھ. انہوں نے چہرے کو دیکھنا شروع کیا، کہا کہ بس جتنا ثواب تمہیں رسول کی زیارت کا ملنا، سمجھ لو کہ تم نے خود رسول کی زیارت کر لی. ایک ضرور پڑھ دیں گے جناب علی ابن یقین کے جو 200 حاجیوں کا خرچہ 20 لاکھ درہم، ایک جانب خمس بھی ادا کر رہے ہیں اس پابندی سے کے ساتھ، اور ایسا بھی نہیں خمس بھی بہت بڑی مقدار میں، اس لیے کہ مومنین جو 150 خمس دینے والے آپ کو بہت مل جائیں گے آج کے زمانے میں، لیکن جہاں لاکھوں پر تھوڑا خمس، پانچ پہ مثلا 1 لاکھ خمس نکالنے کی بات آ جائے تو پھر مومن کے قدم ذرا سے، پھر وہ کوشش کرتا ہے اتنے مسئلے پوچھے، اتنے استخارے نکلوائے کہ خمس ہی معاف ہو جائے. تو بہرحال اچھا مسئلوں سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ کسی نے مجھ سے ابھی مجلس کی ابتدا میں ہی پوچھا بھی مجھ سے کہ کیا فقہی مسئلہ ہے کہ کل ہم جشن منائیں یا کیا کریں یا آج شب. تو دیکھیے بہرحال بعض روایتوں کے اعتبار سے شب ولادت ضرور ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء کا طریقہ ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی ہم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ سفر کی ان تاریخوں میں اگرچہ ولادت امام ہے جشن کا سماں ہو اور خوشی کا لباس پہنا جائے. اس لیے کہ خود فقہی مسئلے کو بلال چھوڑ دیجئے. فقہی مسئلہ تو یہ ہے کہ نہ واجب ہے نہ حرام. اصل مسئلہ یہ, اصل سے مطلب یعنی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے آئمہ کی سیرت میں بھی یہ ملتا کہ جب کبھی بھی غم اور خوشی کے درمیان اگر کانفلکٹ ہو جائے تو آئمہ غم کو ترجیح دیتے ہیں. بلکہ خود مجھے یقین ہے کہ اگر امام موسیٰ کاظم سے پوچھا جائے کہ مولا آپ کی ولادت کی خوشی بنائے یا آقا حسین کی بیویوں کی چادر لٹ جانے کے غم میں ماتم کریں, تو یقیناً امام یہی فرمائیں گے کہ میری خوشی کو بھول جاؤ اور زینب کی لٹی ہوئی چادر کا ماتم کرو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے مولا. اس کو آپ کوئی ایشو نہ بنا لے گا, اس لیے کہ آج کل ایک بڑا جس طریقے سے وہ چینلز کا ایک چکر شروع ہو گیا ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا دینا, تو اس کو ایشو مت بنا لیجئے گا. اگر کوئی آدمی کل کوئی لباس پہن کے پھر رہا ہے اور کسی اعتبار سے بھی, تو آپ اس کو مارنے پیٹنے لگ جائیں اور کہتے ہیں کہ تم منکر امام مثلا حسین ہو یا یہ ہو اور وہ ہو, تو دین کے ٹھیکے دار مت بنیے گا. پہلے مسئلہ معلوم کر لیجئے اور اس کے بعد پھر اپنے کسی بھی ایکشن پر عمل کیجیے گا. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دے محمد والا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اتنا خمس اور اتنی زکات اور اس کے بعد پھر اپنا خرچہ اور ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد 20 لاکھ درہم ہر سال ادا کرنا, گویا یقیناً بیت المال کے اس اخراج پر خود اپنے زمانے کے امام سے علی ابن یقین نے یقیناً اجازت لی تھی, اور ان کی اجازت امام کی اجازت سے یہ تصرفات شرعیہ علی ابن یقین فرماتے تھے. تو یہ ایک انداز تھا کہ جس کے ذریعے سے مومنین کی مدد کی جاتی تھی اور دین کی تبلیغ بھی کی جاتی تھی. تو میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ دینی جہاد, وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا, یعنی کتنے پرابلمز, ایک جانب کتنے مسائل, اتنی پریشانیاں, دین کو پھیلانا ہے, صرف پھیلانا نہیں ہے, دین پر جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں سے دین کو بچانا, حق کو سمجھانا, باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹنا, اور اس طریقے سے بھی آگے نہیں بڑھ جانا کہ نسل امامت ختم ہو جائے اور منقطع ہو جائے, اور پھر دوسری جانب شیعوں کی وہ بدحالی اس کو بھی سدھارنا. لہذا آج کی حد تک صرف یہی بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے قدم قدم پر امام نے مدد کی. بہت زیادہ میں نے بتایا کہ سورت الموسیٰ, سورت الکاظم, یعنی وہ تھیلیاں کہ جس میں 200 دینار اور 300 دینار ہوتے تھے. ایک آدمی آتا ہے کہ جس کے کھیت کو, پورے کھیت کو, کہ ابھی اس کی فصل کٹنے والی ہے کہ ٹڈیاں آتی ہیں اور اس کے کھیت کو اجاڑ کے چلی جاتی ہیں, جس کے اوپر یہ قیامت آتی ہے. واقعا اس سے کوئی پوچھے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جب لہلہاتا کھیت ایک مرتبہ اجڑ کے رہ جائے, تو بہت پریشان. اور پھر امام ہی نے اس کی مدد کی, اور جب مدد کی تو اس نے کہا کہ مولا جب آپ نے اتنی مدد کر دی, ایک لطف اور کر دیجئے, ذرا کچھ دیر کے لیے میرے کھیت پر آ کر کھڑے ہو جائیے, آپ کے قدموں کی برکت سے خدا انشاءاللہ اس کو برکت دے گا. امام چلے اور اس کے کھیت میں کچھ دیر کھڑے رہے اور کچھ دیر چہل قدمی کرتے رہے, اور اس کے بعد وہاں سے آ گئے. اور پھر اگلے سال اتنی اچھی فصل اور اتنی اچھی اس کو آمدنی نصیب ہوئی کہ کئی سال کے لیے وہ آمدنی اس کے لیے کفایت کرنے والی بن گئی. تو امام مختلف انداز میں, یہاں تک کہ دشمنوں کی بھی مدد اگر کرتے دکھائی دیتے ہیں تو امام ہی دکھائی دیتے ہیں. حضرت عمر کی اولاد میں سے ایک شخص تھا کہ جو اٹھتے بیٹھتے امام کی توہین کیا کرتا, اور بہت دشمنی تھی اس کو اہل بیت علیہم السلام سے, یہاں تک کہ بعض اوقات مولا کائنات کی شان میں بھی گستاخی کر دیا کرتا. ایک دن اسی طریقے سے خود امام کے سامنے کھڑا ہوا امام کی توہین کرنے لگا. امام کے بعض اصحاب موجود, انہوں نے امام کی جانب دیکھا اور کہا کہ مولا ہمیں حکم دیجیے, ابھی جاتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں, ابھی جاتے ہیں اور جا کے اس کے سر کو اڑا دیتے ہیں. اس نے جرت کیسی کی, اس نے جسارت کیسی کی. امام نے نہ صرف یہ کہ ان کو منع کیا بلکہ ان کو روکا کہ خبردار, جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور پھر اس کے بعد دوسرے دن امام خود حضرت عمر کی اولاد کے اس شخص کی جانب جاتے ہیں, اپنے کھیت میں وہ کام کر رہا, امام کو آتا دیکھتا, ایک مرتبہ دور سے ہی چلاتا, امام کا نام لے کے کہتا ہے بدتمیزی سے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے میرے کھیت میں آنے کی, میرا کھیت خراب نہ کیجیے اور یہاں سے چلے جائیے. لیکن بہرحال امام کے جو ہر چیز پر تصرف رکھتا ہے, اور امام کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لہذا امام اس کے کھیت کے دوران درمیان سے اپنے سواری کے جانور دوڑاتے ہوئے لے کر آئے, اس کے پاس آ کے ٹھہر گئے. غصے سے وہ امام کی جانب دیکھ رہا اور امام اترتے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی وہ سوال کرتا ہے, امام اس سے سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ, یہ تم کھیت فصل تم جو لگا رہے ہو, یہ بیج تم لگا رہے ہو, اس میں تمہارا خرچہ کتنا آ جائے گا؟ کتنا خرچہ آ چکا؟ اس نے کہا کہ میرا تقریباً 100 دینار کا خرچہ ہو چکا. اب وہ حیران ہے کہ یہ سوال مجھ سے کیوں کیا جا رہا. پھر امام پوچھتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں اس سے کتنا پروفٹ مل جائے گا؟ اس نے کہا, لست بعالم الغیب, میں کوئی عالم غیب تو نہیں ہوں. دیکھیے دوسرا موڈ ہی بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہر بات کا ٹیڑھا جواب دینا. لست بعالم الغیب, میں کوئی عالم غیب تھوڑی, مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے, مجھے کیا پتا غیب کا علم مجھے تھوڑی. امام نے کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ کتنا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں تمہیں کتنی امید ہے, تمہیں کتنے پروفٹ کی امید ہے. امید کے اوپر کوئی بات کہنا کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان علم الغیب کی خبر دے رہا ہے. کہا کہ میرا اندازہ ہے تقریباً 100 دینار جو ہے اس پر مجھے پروفٹ ہو جائے گا. یہ سننا امام نے تھیلی نکالی, 100 200 نہیں بلکہ 300 دینار کی تھیلی, اور کہا کہ یہ 300 دینار تمہارے, تم نے جو پیسہ اس میں لگایا ہے وہ بھی تمہارا, اس سے جو تمہیں منافع ملے وہ بھی تمہارا, اور ان کا کل جو 300 دینار بنتا ہے یہ بھی تمہارا, اور میں تمہیں کوئی قرض نہیں دے رہا ہوں, یہ تمہارے لیے, جاؤ اور جا کے آرام سے زندگی بسر کرو. اب ایک مرتبہ جو اس نے یہ اخلاق کریمہ امام موسیٰ کاظم کو دیکھا, تھوڑی دیر تو حیران, اور اس کے بعد جب ہوش آیا آگے بڑھ کر امام کی پیشانی پر بوسہ دیتا اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول دعا کیجئے گا کہ اب تک جو میں نے آپ کی اور آپ کے جد کی شان میں گستاخیاں کی, خداوند عالم میری ان گستاخیوں کو معاف کر دے. امام نے اس کے حق میں دعا کی. امام واپس آئے دوسرے دن, پھر یہی شخص جو حضرت عمر کی اولاد میں سے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا اور لوگ جانتے ہیں اصحاب امام بھی موجود, اور ادھر امام مسجد میں تشریف لائے اور اصحاب امام کا موڈ آف ہونے لگا, اس لیے کہ اب امام کو دیکھے گا بدتمیزی شروع کر دے گا. لیکن ایک مرتبہ اس نے جو امام کو آتے دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور بے اختیار قرآن کی آیت بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتا, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس خاندان میں نور رسالت اور نور نبوت کو رکھے. بار بار اس دعا کو, بار بار اس آیت کو پڑھتا ہے اور امام کے فضائل بیان کرتا ہے. اب وہ اصحاب حیران ہو کے اس کی جانب جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ, ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ تو ان کی بھی توہین کرتا تھا, ان کے جد کی بھی توہین کرتا تھا. کہا کہ مجھے چھوڑ دو, میرا وقت ضائع نہ کرو, اس لیے کہ میں امام کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں, مجھ سے بات نہ کرو. دیکھیے گھبرا کے یا ساتھ امام کی خدمت میں آئے کہ مولا یہ کیا ہو گیا. امام نے فرمایا, اب بتاؤ جس چیز کا تم لوگ ارادہ کر رہے تھے وہ زیادہ خیر والا تھا یا جس چیز کا میں نے ارادہ کیا وہ زیادہ خیر والا تھا؟ میں نے تھوڑے سے پیسے ادا کر دیے. دیکھو اگر تم اس کو, یعنی مقصود امام یہی کہ اگر تم اپنے غصے کا اظہار کرتے اور اس کو قتل کر دیتے تو ایک مرتبہ اس کے قتل کا قصاص بہرحال تمہیں کچھ نہ کچھ پیسے تو دینا ہی پڑتے, اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد کے دل میں تمہارے لیے دشمنی, ہمارے لیے دشمنی, اور وہ دشمنی کا سلسلہ. لیکن اس سے تھوڑے بہت کم اور بیش پیسے میں نے خرچ کر دیے, لیکن ان پیسوں میں کتنی خیر ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ اس کے شر سے میں محفوظ ہو گیا بلکہ ایک مومن ایک کامل کا اضافہ بھی آل محمد کے چاہنے والوں میں ہو گیا. تو یہ ایک میسج ہے امام کی جانب سے کہ ہمیشہ اگر کوئی بدتمیزی کرے, اگر کوئی برا بھلا کہے, اگر کوئی گالیاں دے تو گالی کا جواب ہمیشہ گالی سے نہیں ہوا کرتا, بلکہ کہنے کی بات تو یہ کہ دنیا کی تمام تلواروں سے سب سے زیادہ کاٹ جس تلوار کی ہوتی ہے وہ اخلاق کی تلوار ہوتی ہے. اخلاق کی تلوار کے اندر جو کاٹ, وہ کسی اور تلوار میں ایسی کاٹ ہے ہی نہیں, استعمال کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. اور اسی لیے جب یہاں پر بات آ گئی کہ انسان ہمیشہ صرف یہ نہ دیکھے کہ کون غلط ہے کون صحیح، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنے کی کوشش کرے، اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دوسرا خود شرمندہ ہو جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ آئمہ کی ہمیشہ سے روش نہیں کہ ایک آدمی اگر آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ بڑھ کر اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو جہاں تک ایک قومی اعتبار سے یہ مسئلہ بہت اہم، اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی ذرا سے پڑھے لکھے ہو جائیں، ایک پڑھائی کا خمار بھی تو ذہن پہ آ جاتا ہے کہ آئی ایم دی رائٹ پرسن، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں میں صحیح کہہ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے، جہاں پر حق اور حقوق کی بات شروع ہو جائے نا، کہ میرا حق میرا حق میرا حق، جہاں حقوق کی بات شروع ہو جائے، جہاں حقوق کی اور رائٹس کی جنگ ہونا شروع ہو جائے، تو بڑے بڑے ملک ٹوٹ جائے آتے ہیں، گھر حقوق کی جنگ سے باقی نہیں رہتے بلکہ گھر اور ملک ایثار اور قربانی کے ذریعے سے باقی رہتے ہیں۔ امام کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی کہ دشمنوں کے ساتھ تم نے اس طریقے سے سلوک کرنا کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایک مرتبہ تمہاری جانب اور تمہارے دین کی جانب اور تمہارے قبیلے کی جانب کھینچے چلے آئیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو ایک عام آدمی کے لیے، یعنی ایک عام مومنین کے لیے امام کا ایک پیغام کہ حتیٰ دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرو کہ جھگڑا بڑھنے کے بجائے ختم کیا محبت سے تبدیل ہو جائے۔ اور جے بے رسد اگر امام یہ دیکھے کہ دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جے بے رسد خدا نہ کردہ امام یہ دیکھے کہ دو خونی رشتے دار ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ خدا کی نگاہ میں بھی، رسول کی نگاہ میں بھی، اور امام اور امام زمانہ کی نگاہ میں بھی کہ انسان اپنے خونی رشتے دار سے کسی بات پر جھگڑا کر کے قطع تعلق کر لے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیے، جھگڑ کے، لڑ کے، الجھ کے، گالیاں دے کر رشتوں کو توڑ دینا، قطع تعلقی کر دینا، رشتے داریاں جدا کر کے بیٹھ جانا، یہ تو ہر دیہاتی کر سکتا ہے، ہر جاہل آدمی کر سکتا ہے۔ علم اور انسانیت کا ہنر تو یہ کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے کہ یہ رشتوں کے تانے بانے ہمیشہ محبت کے ساتھ قائم رہیں، یہ کمال ہوتا ہے، یہ انسانیت ہوتی، یہ آدمی سولائزڈ آدمی کہلانے کے قابل۔ ایک آدمی امام کی خدمت میں آیا، اسی میرے ساتھ میں امام کی خدمت، امام نے اس آدمی کو دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کچھ دن پہلے جب تم آ رہے تھے تو تمہاری تمہارے سگے بھائی سے، تو جو تمہارا خونی بھائی ہے، سگا بھائی، تمہاری اس سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا، تم دونوں کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور تو میں اس حد تک بڑھی کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دی، اور پھر تم دونوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا۔ یاد رکھو، نہ یہ میرا کام، نہ میں اسے پسند کرتا ہوں، نہ میرے آبا و اجداد اسے پسند کرتے ہیں، اور نہ ہم نے کبھی کسی کو یہ حکم دیا۔ اور سنو، یہ عمل اتنا برا کہ وہ جو تمہارا سگا بھائی تم سے جدا ہوا، اب کچھ دنوں کے اندر اس گناہ کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے اس کی عمر کم ہو گئی، اس کی موت واقع ہو جائے گی، ابھی وہ اپنے فنا رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہے، فنا روز سے ملنے جا رہا ہے، اس سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب یہ جو امام کا صحابی، جو ماننے والا امام، گھبرا کے کہتا ہے، مولا اس کو تو اس کی موت اس وقت آ کے لے لے گی، مولا مجھے بتائیے میری موت کب آنے والی؟ تو امام نے جواب دیا، تمہاری موت بھی تمہارے پیچھے پیچھے چل پڑی، لیکن پھر تم نے واپسی کے سفر میں اپنے اور خونی رشتہ دار کو دیکھا کہ جو انتہائی تنگ دست تھا، تم نے اس کی مدد کی، تم نے اس سے حسن سلوک کیا، اور یہ حسن سلوک کفارہ بن گیا تمہارے اس گناہ کا، اور اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ موت جو تمہارے حصے میں بھی لکھ دی گئی تھی، وہ موت ٹال دی گئی۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں، یہ حدیث رسول خدا کی بھی اور چھٹے امام کی بھی، آج کل ہمارے کمیونٹی کے اندر، مومنین کے اندر، خاندانوں کے اندر ذرا ذرا سی باتوں پر قطع تعلق کر لینا، لڑائی جھگڑا کر لینا، ملنا جلنا چھوڑ دینا، اتنی منحوس چیز، اتنی منحوس. اور اگر رشتہ داریوں کو انسان جوڑ کے رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اگر صلہ رحمی کو انجام دیتا ہے، تو واقعاً اس کی اتنی برکتیں کہ پوری مجلس اس کے بارے میں اگر پڑھ دی جائے، مجلس کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن وہ برکتیں اور وہ ثواب جو امام علیہ السلام نے، جو رسول خدا نے بیان کیا، ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. صرف اس روایت کو سن لیجیے کہ رسول خدا فرماتے ہیں، اور اسی قسم کی حدیث روایت چھٹے امام سے بھی منسوب، کہ جو خاندان کے افراد آپس میں اس طریقے سے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی مالی طور پر پریشان تو سب مل کے اس کی مدد کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار تو سارے رشتہ دار اس کی مدد کرتے ہیں، اس طرح سے شیر و شکر ہو کے زندگی گزارتے ہیں، تو خدا بند عالم اب رسول کا فرمان کہ اس عمل کی برکت سے ان کی زندگیوں میں 30 سال کا اضافہ کر دیتا. یہ عدد رسول خدا نے بیان کیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ 70 کا عدد جسے کہہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ پر محمود کیا جاتا ہے، 70 کا مطلب زیادہ، نہیں اس میں 70 کا عدد نہیں ہے، باقاعدہ 30 سال کا حکم کہ 30 سال ان کی زندگیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور خدا برکتوں کے ساتھ اضافہ کرتا ہے. زندگی طولانی ہونا اور ہوتا ہے، برکتوں کے ساتھ طولانی ہونا اور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ خدا ان کے اموال میں برکت عطا کر دیتا ہے. مال کا زیادہ ہونا اور ہے، اور تھوڑے مال کا بابرکت ہو جانا اور ہوا کرتا ہے. اور پھر رسول نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، عجیب جملہ اس معنوں میں کہ واقعی انسان سنے اور حیرت زدہ رہ جائے، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر خاندان کے افراد اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو یہی اس کی برکتیں ہیں، یہی اس کے فضائل، یہی اس کے ثواب. اور پھر جملہ فرمایا اینڈ آف حدیث میں، وَإِن كَانُوا فَاسِقِينَ، اگرچہ یہ فاسق ہوں، گناہگار. لفظ فاسق استعمال کیا، یعنی مومن ہے لیکن بہرحال مثلاً میوزک سنا کرتے ہیں، مثلاً شاید نماز کو نہیں پڑھتے، مثلاً کوئی اور گناہ کرتے ہیں. رسول خدا فرما رہے ہیں فاسق، اگرچہ یہ فاسق بھی ہوں، لیکن صلہ رحمی اتنی قوی چیز ہے، اور اس کے یہ دو اثر اتنے قوی ہیں، زندگی کو طولانی کرنا اور مال میں برکت ڈال دینا. اچھا یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، رسول خدا گویا کوئی چھٹی نہیں دے رہے کہ وہ انکانو فاسقین، کہ اگر وہ فاسق بھی ہیں تب بھی خدا ان کو اتنی برکتیں دے گا تو انسان آرام سے بیٹھ جائے کہ دیکھو بھائی یہاں تو کم سے کم چھٹی مل گئی. نہیں، در حقیقت یہاں رسول مفہوم اولویہ سمجھانا چاہتے ہیں. رسول اسی انداز کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو قرآن کے اندر موجود، کہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ اپنے والدین کو مارنا حرام، کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، لیکن مفہوم اولویت کے ذریعے سے اس حرمت کو فقہ بیان کرتے ہیں کہ والدین کو مارنا حرام ہے اگرچہ قرآن میں نہ بھی لکھا ہو. فلا تقل لہما اف، قرآن میں صرف اور صرف یہ آیا کہ والدین کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ اف بھی نہ کہو. تو اب مفہوم اولویت آتا ہے کہ جب والدین کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ، اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس اف سے کم بھی اگر کوئی لفظ ہوتا تو خدا اس کو بیان کرتا، اف بھی نہ کہو. تو جب اف کہنا حرام ہے تو والدین کو گالیاں دینا بطریق اولا حرام ہے، والدین کو ہاتھ مارنا بطریق اولا حرام ہے. اسی طریقے سے اگرچہ رسول خدا نے فرمایا کہ چاہے وہ لوگ فاسق ہی کیوں نہ ہو پھر بھی خدا اتنی برکتیں دے گا، تو مفہوم اولویت کے ذریعے سے غالباً رسول یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر فاسق ہے تو اتنی برکتیں، اور اگر واقعاً باعمل ہو تو کتنی برکتیں ان کو دی جائیں گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو اس طریقے سے ائمہ علیہم السلام کی سیرت ہمارے سامنے، اور پھر جس طریقے سے امام ہفتم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایک طرف اصحاب کا عمل کہ چلو چل کے اس کو مارو، اور ایک طرف سے امام ہفتم کا عمل کہ نہیں اس کی مدد کرو اور اس کے دل کو جیت لو، یہی انداز تقریباً رسول خدا کا ہمیں دکھائی دیتا. کہ جب ایک مرتبہ رسول خدا تشریف فرما اور کچھ لوگ آئے، ایک شخص آیا جو بدو عرب ہوتے ہیں ان میں کافر اور آ کے رسول کا نام لے کے پکارتا ہے کہ جس کو جس طرح سے اس نے رسول کو پکارا اس طریقے سے میں